السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. آج کے حلقہ کشف المحجوب میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا، کیا تعلیمات دی، کیا میٹھے بول لکھے، کیا رہبری اور رہنمائی فرمائی. آج کے باب میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے. آپ معرفت کے تخت، اہل علم کے تاج، بزرگ ترین تبعہ تابعین تھے. مجاہدے میں بڑی شان، معاملات طریقت میں کامل نصیب رکھتے تھے. حضرت فضیل بن عیاض رحم اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہے اور اپنے ماموں علی بن حشرم رحم اللہ کے مرید اور علم اصول و فروع کے معتبر عالم تھے. آپ کی توبہ کا یوں ابتدا ہوئی کہ ایک روز آپ مستی کی حالت میں کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. اس کو آپ نے بڑی تعظیم سے اٹھایا، عطر لگایا اور ایک پاک جگہ میں رکھ دیا، اور اسی رات آپ نے خداوند تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور آپ سے یوں ارشاد فرمایا، اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبودار کیا، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار کر دوں گا. جو کوئی تیرا نام سنے گا اس کے دل میں راحت پہنچے گی. تب آپ نے توبہ کی اور زہد کا راستہ، بزرگی کا راستہ اختیار کیا. کہتے ہیں مشاہدہ حق میں غلبہ حال کی شدت کا یہ عالم تھا کہ کسی چیز کو کبھی اپنے پاؤں میں نہ پہنا. آپ سے لوگوں نے جب اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا، زمین اللہ کا فرش ہے اور میں اس بات کو جائز نہیں رکھتا کہ اس کے فرش پر ایسی حالت میں چلوں میرے پاؤں اور اس کے فرش کے درمیان کوئی چیز حائل ہو. اور یہ بات آپ کو عجیب معاملات میں ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ اپنی ہمت کو جمع کرنے میں جوتا بھی آپ کو حجاب معلوم ہوتا تھا. اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ دنیا میں عزیز اور آخرت میں شریف ہو، اسے تین چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. جو شخص یہ چاہے کہ دنیا میں عزیز ہو اور آخرت میں شریف ہو، اسے تین چیزوں میں پرہیز کرنا چاہیے. ایک، کسی سے کوئی چیز مانگے نہیں، سوال کے دروازے نہ کھولے. دوسرا، کسی کو برائی سے یاد نہ کرے. اگر اس کا کوئی عیب دیکھا ہے تو اس کو اس سے یاد نہ کرے بلکہ خوبیوں سے یاد کرے. تیسرا، کسی کی دعوت تام قبول نہ کرے لیکن جو شخص خدا کی راہ جانتا ہے وہ مخلوق سے کوئی حاجت طلب نہیں کرتا، کیونکہ مخلوق سے حاجت طلب کرنا عدم معرفت کی دلیل ہے. اس لیے اگر قاضی الحاجات کو وہ جانتا ہو اور اپنے جیسے مخلوق سے حاجت طلب نہ کرتا ہو، اور جو شخص کسی کو برا کہتا ہے سو اس کا یہ کام حکم خداوندی میں تصرف ہے، کیونکہ وہ شخص اور اس کا فعل دونوں خدا کی مخلوق ہیں، اور جو خدا کی مخلوق کو رد کرتا ہے وہ خود خدا کو رد کرتا ہے، اور جو فعل کو برا کہے وہ فاعل کو بھی برا سمجھے گا، سوائے اس فعل کے جو اس نے خود فرمایا کہ میری موافقت میں کفار کی مذمت کرو. کیونکہ جو فرمایا ہے کسی کے کھانے سے پرہیز کرو تو وہ اس لیے کہ اصل رزاق اللہ جل شانہ ہے، اور اگر مخلوق کو تیری روزی کا سبب بنا دے تو اس سبب کو نہ دیکھ بلکہ یہ جان کہ تیری روزی دراصل اللہ ہی نے تجھے پہنچا دی. اور نہ کہ وہ اس کی ملکیت ہے۔ اگر وہ شخص یوں خیال کرے کہ وہ اس کی ملکیت ہے اور اس وجہ سے وہ تجھ پر احسان کرتا ہے تو بے شخص اس کی دعوت تام کو قبول نہ کر، کیونکہ روزی میں کسی کو کسی پر احسان نہیں۔ اس وجہ سے اہل سنت و جماعت کے نزدیک روزی غذا ہے اور معتزلہ کے نزدیک ملکیت ہے، اور مخلوق کی خداوند تعالی بھی غذاؤں سے پرورش کرتا ہے، اور اس کی تاویل میں ایک اور وجہ بھی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آج حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تذکرہ کیا ہے وہ تذکرہ ہے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام جو ملا ہے وہ صرف ادب کی وجہ سے ملا ہے، ادب کی وجہ سے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے اور ادب کی وجہ سے یہ مرتبہ نصیب ہوا ہے، ادب کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے اور ادب کی وجہ سے یہ مرتبہ نصیب ہوا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو قرب پا کے بھی ادب کو باقی رکھتے ہیں، قرب پا کے۔ قرب پا کے اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان قریب ہونے کے بعد، قریب ہونے کے بعد بعض اوقات ادب کھو بیٹھتا ہے، قریب ہونے کے بعد، اور پھر خاص طور پہ وہ شخص جو کسی شعبے کی خدمت میں لگ گیا ہو۔ خدمت کرنے کے بعد بھی دل میں عظمت ہو اور ادب ہو، سمجھ لیں کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے۔ کسی بھی شعبے کی خدمت کرنے کے بعد دل میں یہ ہو کہ بس میں اس قابل نہ تھا، بھلا ہوئے انہاں اچیاں دا جنہاں نیویاں نال نبھائی ہو، اس قابل نہ تھا، بس ان کی مہربانی ہے کہ یہ خدمت قبول ہو گئی، نہ اس قابل نہ تھا۔ خدمت کے بعد بھی اگر دل میں عظمت رہ جائے، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا کمال ہے۔ اور خدمت کے بعد اگر دل سے عظمت کم ہو جائے اور ختم ہو جائے، یہ شخص زوال میں چلا گیا اور نقصان میں اور گھاٹے میں چلا گیا، عظمت ختم ہو گئے۔ بلکہ یہ قدم قدم پہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کیا جائے، مجھے تھپکی دی جائے، اس کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یہ میرا احسان ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کی زندگی میں جو ایک قدر مشترک تھی، ایک چیز بڑی عظیم تھی، وہ خدمت کرنے کے بعد جھکتے چلے جاتے تھے، اس پھل کی ٹہنی کی طرح جس پہ پھل لگتا ہے تو جھک جاتی ہے۔ وہ کسی بھی شعبے کی خدمت کرتے تھے تو ان کی مسکنت ان کے دل کی کیفیات بڑھتی چلی جاتی تھی۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ خدمت لے لی ہے، اور ادب بڑھتا چلا گیا، عظمت بڑھتی چلی گیا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، جب میں تسبیح خانے میں نیا نیا آیا تھا، میں تسبیح خانے کی دیواروں کو چومتا تھا، یہاں کی مٹی اور دھول جھاڑو دیتے ہوئے یا چٹائیاں بچھاتے ہوئے اڑتی تھی تو میں یہ سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں کسی درویش کے، کسی خضر کے پاؤں کی مٹی اور میرا کام بن جائے گا۔ اور میں یہاں کی گلیوں کی قدر کرتا تھا، گلیوں کو چومتا تھا، اور مرشد کے دیدار کو اپنے لیے آخرت کا سامان سمجھتا تھا۔ کہنے لگے کہ اب یہ کیفیت بہت عرصہ ہو گیا مجھ سے چلی گئی، اور یہ بھی احساس مجھے بڑی دیر کے بعد ہوا کہ یہ بات مجھ سے چلی گئی ہے اور یہ کیفیت مجھ سے فنا ہو گئی ہے۔ اور کہا کہ بڑی مشکل کے بعد، بڑی دیر کے بعد اس کا میرے اندر احساس پیدا ہو۔ دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جو اس شاخ کی طرح ہو جائے جو پھل لگنے کے بعد جھکتی چلی جاتی ہے۔ میں ایک دفعہ اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ باغ میں گیا۔ آموں کا اصول ہے کہ اگر کوئی آم مر جائے یا کہیں آم کا پودا مس ہو تو اس جگہ اور پودا لگا دیا جاتا ہے۔ پودا لگا ہوا تھا، اس پہ آم لگا، اور آم لگنے کے بعد وہ جھک گیا۔ تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو مالی تھا، جو نگہبان تھا، باغبان تھا، اس سے فرمایا تو نے اس کا پھل کیوں نہیں توڑا؟ تو کہنے لگے جی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اس پہ پھل لگا ہے۔ فرمایا یہ پھل اگر زیادہ جھکا اس کو توڑ دے گا، اس سے پھل توڑ لے۔ اور فوراً پھل توڑ لیا کہ ابھی اس کی شاخ اتنی طاقتور نہیں کہ اس کے پھل کے وزن کو برداشت کر سکے۔ میں نے اس دن ایک خدمت والے سے کہا، میں نے کہا کوشش کر صرف جمعرات کو آیا کر، نہ آیا کر یہاں، تسبیح خانے سے دور ہو جا، تیرا دور رہنا تیرے لیے خیر ہے۔ اس سے پھل توڑ لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی شاخ نہ ٹوٹ جائے۔ یہ میرا چشم دید واقعہ ہے، میں اپنے والد صاحب رحمت اللہ کے ساتھ تھا۔ یہ سعادت جس کو نصیب ہو اور وہ اپنے نصیب میں سمجھے کہ میرا نصیب جاگ گیا، اللہ پاک جل شانہ اس کی نسلوں کو سدا بہار کرتے رہتے ہیں، اس کو پالتے رہتے ہیں، اس کو دنیا آخرت کی خیریں دیتے رہتے ہیں۔ کیونکہ جس کو ملا ہے خدمت اور ادب سے ملا ہے، جس سے چھینا ہے، پہلے ادب چھینا ہے پھر خدمت چھینی ہے، پہلے خدمت نہیں چھینتی، پہلے عظمت چھینتی ہے۔ اور ادب سے مراد کو میرا ادب نہیں، تسبیح خانے کا ادب، اس خدمت کا ادب، پہلے ادب چھنتا ہے پھر خدمت چھن جاتی ہے اور پھر حاضریاں چھن جاتی ہیں۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ وہ شخص جو دن رات شراب میں مست ہوتے تھے، بس ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ادب کیا، رب نے مقام ولایت تک پہنچایا۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے مجتہدین، بڑے بڑے مفسرین ان کی خدمت میں ادب سے بیٹھتے تھے، اور بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے تھے اور وہ فرماتے تھے کہ ہمارے پاس علم ہے، ان کے پاس عمل ہے، ہمارے پاس معلومات ہیں، ان کے پاس معمولات ہیں، ہمارے پاس ظاہر ہے، ان کے پاس باطن ہے، اور کائنات کے لدنی اور وہ بھی راز ہیں، ہم یہ لینے جاتے ہیں۔ ایک ادب کی وجہ سے رب نے اتنے بڑے مقام پہ پہنچا دیا۔ اب ساری قرآن و حدیث اٹھا کے دیکھیں، اللہ پاک نے اپنے نبی کا ادب کروایا ہے، بولوں میں، آنکھوں میں، سوچوں میں، جذبوں میں، حتیٰ کہ نبی کی کسی بات پہ اختلاف ہوا ہے تو اگر اس نے ظاہر میں وہ اختلاف بیان کر دیا ہے اس کو مرتد کہا ہے، اگر ظاہر میں نہیں کہا، اندر اختلاف کو سوچا ہے اور اندر اندر اس کے تبصرے اور اس کے مشورے ہوئے ہیں، ان کو منافق کہا۔ کیوں؟ عظمت ہوگی تو بات ماننا آسان ہوگی، اگر عظمت نہیں ہوگی تب شخصیت ہلکی ہوگی، اس کی بات بھی ہلکی ہوگی۔ جب شخصیت کا بھار اور وزن ہوگا اس کی بات کا بھی وزن ہوگا۔ یہ اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو دل میں بٹھوایا، قدم قدم پہ بٹھوایا، اس لیے کہ اگر وہ چیز دل میں سے نکل گئی تو عظمت بات کی نکل جائے گی۔ جب بات کی عظمت نکل جائے گی، اور وہ بات کس کی ہے؟ اللہ کی، حدیث کی شکل میں یا قرآن کی شکل میں۔ ہاں، قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے۔ وہ اللہ کی بات نکل جائے گی. پرانا ہونے کے بعد اگر تسبیح اور تسبیح خانے کی عظمت دل میں ہے اور یہاں کے نظام کی عظمت دل میں ہے اور یہاں لوگوں کی کمی کوتاہیاں دیکھتے ہوئے بھی عظمت دل میں ہے اور دل میں یہ خیال لائے دھوبی کا گھاٹ ہے پاک ناپاک دھوبی کے پاس آتے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں اس کپڑے پہ اتنا بڑا داغ لگا ہوا ہے یہ آیا تو دھلنے کے لیے ہے میرے اندر کتنے بڑے داغ ہیں جو رب نے ستاری اور پردہ فرمایا ہوا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنے عرصے سے یہ بندہ یہاں ہے اتنے عرصے سے یہ بندہ یہاں بھائی کوئی سو تو نہیں رہا کھڑا کر دوں گا میں نے ایک بندے سے کہا تھا سامنے میرے سامنے نہ بیٹھا کر آج پھر سامنے بیٹھا اور سو رہا ہے میرے سامنے نہ بیٹھا کر اس بندے سے میں نے اس دن کہا میرے سامنے بیٹھ کے سوتا ہے کیوں سوتا ہے کیا بات کر رہا تھا عظمت دل میں اگر چلی گئی اور پرانا ہو گیا تو وہ نیچے جائے گا زوال میں جائے گا پھر اسی طرح سوئے گا وہ اس سے پوچھ اگر تجھے دکان پہ بٹھا دوں دفتر میں بٹھا دوں جہاں معاملات لین دین پیسوں کا ہو وہاں سوئے گا مال کی عظمت ہے کام کی عظمت ہے دفتر کی ذمہ داری کی دکانداری کی عظمت ہے وہ نہیں سوئے گا اس بندے کو بٹھا دیں اور محفل آرائی کرائیں اس سے کہیں گپ شپ کر کہکا لگاتا ہے اتنا کہ آخری داڑھ بھی نظر آتی ہے اور اس بندے کو بٹھا دیں کہ تو سامنے بیٹھ وہ کیوں سوتا ہے اس کے دل سے عظمت ختم ہو گئی ہے یقین جانیے جب عظمت ہوتی ہے پھر آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں منہ بھی کھلا ہوتا ہے ہاں یہ بات ہے عظمت جب دل میں اترتی ہے پھر 14 طبق روشن ہوتے ہیں اور جب عظمت دل سے جاتی ہے پھر دوسرے سہارا دیتے ہیں اس کو جگانے کے مختلف ہیلے بہانوں سے عظمت چلی گئی اس کے دل سے اور میں نے آپ کو ابھی بھی عرض کیا ہے اللہ جل شانہ اپنی بات کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے اپنی بات کو رب نے انسانیت تک وہ بچہ سویا ہوا اس کو اٹھا دو او اٹھو اٹھو ہاں اٹھو نہ چلے جاؤ اٹھا دو اس کو چلے جاؤ یہاں سے اٹھو دیکھیں اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اللہ نے نبی کا ادب سکھایا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں میں اپنا ادب نہیں اس محفل کا ادب ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث میں بیٹھے ہیں بچھو آیا اور اس نے ڈسا اور وہ نیلے پیلے ہو جاتے تھے پھر بچھو ڈستا تھا پھر نیلے پیلے ہو جاتے تھے کتنی بار بچھو نے ڈسا اپنی حالت سے نہیں اٹھے ہٹے آقا کے فرمان کا ادب تھا محدث جا رہے ہیں تذکرہ ہے انہی کا کہ جا رہے اور جاتے ہوئے دیکھا ایک بندہ آیا بھاگم بھاگ اور وقت کا بادشاہ تھا کہ جی حضور کا یہ فرمان کیسے ہے فرمایا تجھے ادب ہی نہیں ہے تو نے مدینے والے کا فرمان گلیوں میں پوچھا اتنا بڑا عرش کا نظام ہے تجھے کوڑے لگنے چاہیے شریعت کے مطابق حد میں تجھے اتنے کوڑے چاہیے بادشاہ بھی ولی تھا کہنے لگا دنیا کا عذاب دے دیں آخرت کا نہیں سہ سکتا حدیث کی بے ادبی ہوئی ہے اور اس کو کوڑے بادشاہ کو مارے گئے اور بادشاہ نے اپنے تن پہ وہ کوڑے سہے بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ایک پرزے کا جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا اس کا ادب تھا ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں قریب آ جائیں ادھر والے قریب آ جائیں ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں دیوار والے عرض کر رہا ہوں ادب تھا ادب ادب تھا میری آپ سے درخواست یہ ہے، یہ ادب میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، یہ ادب میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے۔ یہ دیوار والے ٹیک نہ چھوڑ دیں، اللہ والے سامنے درخواست کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ سپیکر والے بھی اسی میں شامل ہیں۔ ان سے آگے کر دیں، درخواست کر دیں، آگے کر لیں ان کو، آگے کر لیں۔ اگر یہ ادب ہماری زندگی میں رہا، ہماری زندگی میں خیریں اور برکتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ مجھے ایک پرانے بزرگ کی بات یاد آئی، کہا کہ جس کو دیکھو نا کہ وہ زیادہ سوتا ہے، وہ سر زیادہ ہلاتا ہے۔ ایک پرانے بزرگ کی بات یاد آئی، کہنے لگا دیکھو نا جس کو وہ سونے میں ہے وہ سر زیادہ ہلاتا ہے، تسلی کر، وہ سر زیادہ ہلاتا ہے، ایسے کرتے۔ ہمارے ایک، میں نے ایک صاحب دیکھا، وہ خراجی کا کام کرتے تھے، ایسے سو بھی رہے ہوتے سر بھی ہلا رہے ہوتے تھے۔ میں نے ایسے ہاتھ رکھا نا، ایسے کہنے لگا سن رہا ہوں سن رہا ہوں۔ میں کہ چلو بتا کیا کہا تھا، چلو بتا کیا کہا تھا۔ میری درخواست ہے اللہ اس روح کا ادب کرتے ہیں، جنتی فرشتے بھیجتے ہیں جو جنتی روح ہوتی ہے، اللہ اس روح کا ادب کرتے ہیں، گلدستے بھیجتے ہیں اور اس کے منہ کے سامنے، ناک کے سامنے جنت کے گلدستے رکھتے ہیں اور اس کی خوشبو ایسی ہوتی ہے، وہ جنتی روح مچلتی ہے اور ایسے نکلتی ہے آٹے میں سے بال، کہ ایسے سکون سے نکلتی ہے۔ اور اللہ اس جنتی روح کا ادب کرتے ہیں، کیا گھر سے لے کر جنازہ گاہ تک فرشتوں کی قطار ہوتی ہے، اللہ اس جنتی روح کا ادب کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں، اس کے اکرام کے لیے، اکرام کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں، اس کے احترام کے لیے کہ اس کے لیے میتوں کے ساتھ فرشتے چلتے ہیں، اللہ اس جنتی روح کا اکرام کرتا ہے۔ کیا اکرام کرتا ہے؟ کہ اس کی میت میں اتنے فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ آپ نے فرمایا مفہوم ہے، اس کی جنازے میں، اس کے جنازے میں اتنے فرشتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جو ساری زندگی ادب اور اکرام کے ساتھ چلتا ہے، رب بڑا بے نیاز ہے، رب اس کو دنیا میں عزتیں، وقار اور شان و شوکت دیتا ہے، اور اللہ پاک جل شانہ اس کی میتوں کا بھی اکرام کرانے کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، کہ اس نے ساری عمر میرے قرآن کا ادب کیا، میرے نبی کا ادب کیا، میرے اور قرآن اور نبی کی مجالس اور محافل ان کا ادب کیا، ساری عمر اس ادب میں رہا، فرشتوں جاؤ جاؤ اس کا اکرام کرو۔ اور بتاؤں، حتیٰ کہ یہاں تک جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے جاتا ہے، فرشتے، چونکہ اس نے جا کے وہاں ادب سیکھنا ہے، ادب پھیلانا ہے، اور مدینے والے کا سارا نظام ادب میں ہے، قرآن کا سارا نظام ادب میں ہے، اللہ کہتا ہے فرشتے جاؤ، اس کے جسم سے پر ملو، تمہیں پیار نصیب ہوگا، سکون نصیب ہوگا، اور یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاؤ۔ اور ایک صاحب مینیلا میں، فلپائن میں، مجھے ایک صاحب نے بتایا، ہم جا رہے تھے تو ایک صاحب کو دیکھا ننگے پاؤں، اور ایک جگہ دیکھا جرابوں کے ساتھ ایک بندہ جا رہا، تو پوچھا جوتی کیوں نہیں پہنی؟ کہا کہ میں نے سنا ہے جو دین اور اللہ سیکھنے جاتا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میرے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں اور میں جوتی پہنے ہوئے ہوں۔ جو دین اور اللہ سیکھنے جاتا ہے، اس کے فرشتے اس کا ادب کرتے ہیں، فرشتے اس کا اکرام کرتے ہیں، فرشتے اس کی تکریم کرتے ہیں، اور فرشتے اس کو پیار دیتے ہیں، اس کو عظمتیں دیتے ہیں۔ اور ساری زندگی جو اللہ کے فرمان کا ادب کرتا رہا، اللہ کے فرمان کی عظمت دل میں رہی، اور مدینے والے، کملی والے کے فرمان کی عظمت دل میں رہی، جب اس کی روح نکلے گی، ہر فرشتہ چھینے گا، چھپٹے گا، یہ میں لے کر جاؤں، اور جس نے ساری زندگی فرمان مصطفیٰ کا ادب نہ کیا زندگی بے ادب گزاری۔ حدیث میں ہے، مفہوم عرض کر رہا، فرشتے اس کی روح کو پھینکیں گے ایک دوسرے کے پاس، تو لے جا تو لے جا تو لے جا، اس کی روح کی بے عزت، بے عظمتی، بے اکرامی ہوگی۔ اور جس نے عظمت، اکرام اور ادب کے ساتھ زندگی گزاری، اس کی روح کا بھی ادب ہوگا اور عظمت ہوگی، کہ اس کی روح کو فرشتے چھینیں گے، میں لے جاؤں اللہ کی حضور، میں لے جاؤں، میں لے جاؤں۔ یہ سارے میں حدیث کے فرمان عرض کر رہا ہوں۔ حضور، میرے آقا کے روضہ اطہر کا اب بھی ادب ہے، جالیوں پہ وہ آیات لکھی ہوئی ہیں، خیال کرنا، آوازیں اونچی نہ کرنا، ورنہ تمہارا سب سے قیمتی سرمایہ، تمہاری سب سے قیمتی موتی اور تمہارا سب سے قیمتی مایا، وہ ایمان ہے، وہ چھن جائے گا۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت آل رسول، عظمت اصحاب رسول۔ حضرت بایزید بستامی تشریف لے جا رہے، ایک بندے نے پوچھا ان کا نام لے کے، انہیں جانتا ہے؟ کہہ رہے جانتا ہے، کبھی دیدار کی ہے؟ کہا حسرت ہے۔ دیکھو وہ جا رہے، اس نے ادب کی نظروں سے ایسے دیکھا، دیکھتا رہ گیا، حضرت نظروں سے اوجھل ہو گئے، کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور زندگی کے دن رات گزرے۔ آخر کار جب وصال ہوا تو کسی نے پوچھا کہ کیا بنا؟ فرمایا کہ اللہ کے حضور جب گیا، ہانپتا کانپتا، ڈرتا سہمتا کہ اللہ پاک کے ہاں پتہ نہیں آج کیا معاملہ ہوگا، تو اللہ پاک جل شان ہو نے فرمایا، کیوں ڈرتا ہے؟ وہ گھڑی یاد ہے جب تو نے میرے ایک دوست کو ادب، عظمت اور محبت کی نظر سے دیکھا تھا، وہ اسی وقت میں نے تیری بخشش کر دی تھی، تو نے اس کو عظمت اور محبت کی نظر سے دیکھا، میں نے تجھے رحم اور کرم کی نظر سے دیکھا، جس کو میں رحم اور کرم کی نظر سے دیکھوں وہ میرا مہمان ہوتا ہے، اس کو اپنے مہمان خانے جنت میں بھیجتا ہوں، اپنے قید خانے جہنم میں نہیں بھیجتا۔ بس صرف ادب، دیکھنے کا ادب تھا، صرف دیکھنے کا ادب۔ حالانکہ اس دیر میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایسی کیفیات ہوتی تھیں کہ بعض اوقات منہ سے حالت وجدان میں کوئی بول نکال دیتے تھے، حتیٰ کہ اپنے بارے میں فرمایا، اگر میرے منہ سے کوئی بول ایسا نکلے کہ جو منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے نکلا تھا، تو مجھے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ لوگ ان کے بارے میں 100 تبصرے کرتے تھے، 100 باتیں کرتے تھے، 100 تان کرتے تھے، 100 اعتراض کرتے تھے، لیکن ان کا ادب کرنے والے بھی موجود تھے اور بے ادبی کرنے والے بھی موجود تھے۔ یہ ہر دور میں نبی کے ساتھ بھی رہا ہے، نبی کا ادب کرنے والے بھی اور نعوذ باللہ نبی کی بے ادبی کرنے والے بھی۔ اس ادب پہ اللہ نے یہ عظمت دے دی کہ اللہ نے فرمایا، میں نے تیری بخشش کر دی۔ میرے استاد محترم، میرے والد کے استاد مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کی پگڑی تھی، فرمایا مرنے کے بعد میرے سینے پہ رکھ دینا، اور بعد از وصال پوچھا، ابا جی خواب میں ملے کیا بنا؟ ایسے ہی سر پہ بل دینے والی پگڑی کا اشارہ کیا اور فرمایا کہ بس میں ساری زندگی مرشد کا ادب کرتا رہا، اور مرشد کے ادب میں مرشد کے کپڑے کو اللہ نے وہ عظمت دی کہ اسی کی وجہ سے بخشش ہو گئے۔ محمود غزنوی شکار جو کرتا تھا وہ تیر سے نہیں کرتا تھا، اس دور میں تیر ہوتے تھے، بندوقیں نہیں تھی، وہ تیر سے نہیں کرتا تھا، وہ شیر کا شکار دست بدست کرتا تھا، سامنے آمنے سامنے شیر سے لڑتا تھا، جری تھا، ولی تھا، بہادر تھا، اور مقام ولایت کے آخری مقام پہ تھا۔ 1974 میں زلزلہ آیا غزنی افغانستان میں، محمود غزنوی کی قبر پھٹی، 1000 سال کے بعد میت ویسے پڑی تھی، بلیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور۔ اور یہ سب کچھ ملا کیسے؟ شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت، عظمت اور ادب کی وجہ سے۔ اور محبت، عظمت اور ادب کا عالم کیا تھا، اس پہ واقعات ہی واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ کیا کیا، اپنی قیمتی چادر میں شیخ کے وصال کے بعد دو چار پیمند شیخ کے کپڑے کے لگا لیے، شال ہوتی ہے بادشاہ اوڑھتا ہے، اس پہ لگا لیے۔ تو ایک دفعہ ایک شکار، ایک شیر کا آمنا سامنا ہوا جنگل میں، سب کہنے لگے حضرت درندہ ہے، خطرناک۔ فرمایا چھوڑ دو، ہٹ جاؤ۔ تلوار لے کے شیر کا آمنا سامنا کیا، شیر نے بھی حملہ کیا، انہوں نے بھی حملہ کیا، پر شیر آخر کار سامنے آ کے گر کے قدموں میں پڑ گیا اور حیران ہوا، یہ کیا ہوا، شیر اور قدموں میں پڑ جائے، کیسے ممکن ہے؟ شاید کہا کہ شیر کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، یا شیر بیمار ہو گیا ہے، یا کچھ ہو گیا، اس کو ٹھوکرے ماری، وہ نہ اٹھا، وہ پھر قدموں میں پڑے۔ اب سمجھ نہ آئی یہ ہوا کیا، واقعہ کیا ہوا۔ آج تک میں ساری عمر شیروں کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا، کیوں؟ محمود غزنوی مرشد کی محبت میں ایسا گم تھا، مرشد کے عشق میں ایسا فنا تھا کہ وہ خود اللہ کا شیر بن گیا تھا، وہ خود اللہ کا شیر بن گیا تھا، وہ خود شیر ربانی بن گیا تھا، اللہ کا شیر بن گیا تھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ شیر نے ایسا کیوں کیا۔ قافلے میں، لشکر میں بڑے بڑے اللہ والے، علماء، محدثین، فقہا، اہل اللہ، صالحین اس کے ساتھ ہوتے تھے، ان کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ شیخ آپ پھر سامنے جائیں۔ شیر سیدھا ہو کے بیٹھ جاتا، جب سامنے جاتے تو پھر سر جھکا دیتا اور زمین پہ مٹی ہو گیا، پھیڑ بن گیا۔ ایک درویش کی نظر پڑی، انہوں نے کہا حضرت بادشاہ سلامت، یہ چادر پہ آپ نے کیا لگایا ہوا ہے؟ کہا مرشد کے کپڑے کے پیمند لگائے ہوئے ہیں۔ فرمایا انہی کا لحاظ کرتا ہے، تجربہ کر لیتے ہیں، آپ یہ چادر اتار کے جائیں لیکن نہتے نہ جانا، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ چادر اتار کے آئے تو شیر نے حملہ کر دیا، انہوں نے تلوار سے وار کر کے اس کو ختم کر دیا۔ فرمایا شیر بھی اس درویش کے ادب میں مٹی ہو گیا تھا، جھک گیا تھا۔ اور شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی دل میں مرشد کی ادب اور کیفیت کیا تھی کہ 17 حملے کیے سومنات ہندوستان پہ، افغانستان کے فاتحین ہمیشہ ہندوستان میں آتے رہے، اس لیے جگہ جگہ پٹھان پرانے رہتے ہیں، پرانے پٹھان، کوئی ترین کے نام پہ، کوئی علی زئی کے نام پہ، کوئی یوسف زئی کے نام پہ، کوئی خاکوانی کے نام پہ، یہ پرانے پٹھان، کوئی شیروانی کے نام پہ، یہ پرانے پٹھان جو ہمارے ہاں صدیوں سے رہ رہے، ان کی زبانیں فارسی تھی اور پشتو تھی، وہ بھول گئے یہ پرانے پٹھان، یہ انہی قافلوں کے ساتھ آتے تھے۔ اور لاہور جرنیلی سڑک کا حصہ تھا جو کابل سے آخری حصے تک جاتی تھی، یہ انہی کے ساتھ آتے تھے، اور یہ پٹھان پھر یہاں رہتے گئے، رہتے گئے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ اولیاء، محدثین، فقہا، مفسرین آئے، اور کھجور بھی آئی، جہاں جہاں وہ آئے وہاں کھجوریں زیادہ ہیں، اور کھجور کا خاصہ ہے جہاں کھجوریں زیادہ ہوں گی وہاں کا نیچے کا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ تو کیا بات کر رہا تھا، 17 حملے کیے سومنات پہ، فتح نہ ہوئی۔ ایک رات سخت سردی، اور یہ محمود غزنوی کا والد جو بادشاہ تھا وہ روس کے اس حصے کا تھا جہاں دن رات برف پڑتی ہے، اور یہ قافلہ لے کے آئے، راستے میں ٹھنڈ برف، تو اپنے غلام سے کہا کہ پانی گرم کرو، میں نے نہانا ہے اور رات کو اللہ سے مانگنا ہے، صبح لڑائی ہے، سردی تھی اس وقت سخت۔ اس نے کہا حضور اگر آگ جلائی دشمن کو ہمارے ٹھکانے کا پتہ چل جائے گا، وہ شب خون ماریں گے، رات کا حملہ کر دیں گے۔ فرمایا بات ٹھیک ہے، فرمایا ٹھنڈا پانی لیا، میں اس سے نہاؤں گا۔ انہوں نے کہا حضور آرام فرمائے، کہا آرام کا وقت صبح ہے، آرام کا وقت صبح ہے، ابھی کام کا وقت ہے۔ اور اس کے بعد کیا کیا، اس کے بعد بیٹھ کے اللہ کے سامنے مناجات نفل پڑھے، اور آخر میں کیا کیا، اپنے مرشد شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی عبا، قمیض اور جبہ لے کے نا ایسے اللہ کے سامنے پیش کیا، مولا میں سارے وسیلے کر چکا، اس عبا کا واسطہ ہے، صبح فتح عطا فرما۔ اور صبح فتح ہو گئی، اور خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا، اور کیا دیکھا کہ شیخ مرشد تشریف لائے، فرمانے لگے کہ تو نے میری ابا کا واسطہ صرف حکومت ملک اور مال مانگا تھا، بڑا سستا اور چھوٹا سودا کیا، تھوڑے دل والا نکلا، اگر تو آج پوری امت کی مغفرت اور بخشش مانگتا اللہ وہ بھی معاف کر دیتا۔ زندگی ادب کے قرینوں کے ساتھ چلی ہے، ادب کے سلیقے کے ساتھ، اور اسی محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کی بات ہے، ایک بادشاہ کے ہاں ان کی دعوت تھی، جب دعوت پہ تشریف لے گئے بادشاہ کی تو انہوں نے قرآن رکھ دیا کہ نیک مسلمان بادشاہ ہے، تو نیک مسلمان بادشاہ ہے، تو اس کو قرآن، میں کہ ساری رات قرآن کے ادب میں کروٹیں بدلتا رہا، کہیں پاؤں نہ ہو جائے، کہیں پیٹ نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، وہ ساری رات اسی میں کرتے 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 آخر کار صبح ہوئی اور پھر وقت گزر گیا اور محمود فوت ہوا، تو کسی نے پوچھا محمود کیا بنا، کہا اس رات کے بدلے میں رب نے میری بخشش کر دی۔ زبیدہ نے اس بڑے بڑے قیمتی کام کیے، زبیدہ نے بڑے بڑے عظیم کام کیے ہارون رشید کی بیوی رحمت اللہ علیہ نے، لیکن منا وصال کے بعد پوچھا کہ زبیدہ کیسی بخشش ہوئی، رب نے کیا معاملہ کیا، کہا ایک دفعہ اذان ہوئی اور میں کھانا کھا رہی تھی اور میری خادمہ نے مجھے پانی دیا، بس میں نے پانی کو نہیں لیا، اذان کا ادب کیا، سر ڈھانکا، رب کو وہ ادا پسند آئی، رب نے اس ادب کی وجہ سے میری بخشش کر دی۔ حالانکہ اذان ہو رہی ہو، کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتے، کوئی بندہ مجرم نہیں ہوگا، لیکن کچھ ادب کی ادائیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں، رب اسی لمحے میں بخشش کا نظام کر دیتا۔ بے شرحافی رحمت اللہ علیہ نے ادب کیا، ادب کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ادب کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ادب کیا، دین سارا ادب ہے، شریعت ساری ادب ہے، ایمان سارا ادب ہے، اور ایک ایک لمحہ ایک ایک پل سارا ادب ہے، سارا ادب ہے، اور جو ادب کی زندگی میں زندگی گزارے گا رب اسے دنیا آخرت کی عزتیں عظمتیں اور خیریں اس کی نسلوں کو عطا فرمائیں گے۔ ایک ادب تھا، صدیقی ادب تھا، غار میں پہلے آقا کو نہیں بھیجا، اور ادب کا عالم یہ تھا کہ حضور چلتے چلتے تھک گئے، چڑھتے چڑھتے کندھے پہ بارے نبوت کو اٹھایا اور میرے آقا کے پنجوں سے خون بہنے لگا، اور اٹھا کے اوپر چڑھے اور حضور سے عرض کیا، حضور مقام ادب یہ ہے کہ آپ باہر تشریف رکھیں، اندر جا کے غار کو صاف کرتا ہوں۔ غار کو صاف کیا، اس میں سوراخ تھے، اپنی پگڑی اپنا کرتا پھاڑنا شروع کیا، صرف تہ بند رہ گیا جس سے ستر ڈھکا ہوا، اور پھر ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ ادب کا مقام، عظمت کا مقام یہ تھا کہ کہیں اس سوراخ سے کوئی ایسی چیز نہ نکل آئے جو میرے محبوب کو تکلیف نہ دے، وہاں ایڑی دے دی۔ اور ادب اور عظمت کا مقام یہ ہے، آج بھی کوئی حسبی نسبی صدیقی ہے، ایک ہے لوگ اپنے نام کے ساتھ عثمانی، فاروقی، حیدری، صدیقی، جعفری، نقوی، کاظمی لکھ لیتے ہیں، ادب سے، محبت سے، پیار سے لکھ لیتے ہیں، ایک یہ ہے کہ جو ان کی آل اور نسب سے ہے، ان کے بلڈ سے ہے۔ آج بھی کوئی صدیقی اگر ہو اور اس کو سانپ ڈسے، سانپ مر جاتا ہے، وہ نہیں مرتا۔ مجھے اب تک دو بندے ملے ہیں ایسے جو حسبی نسبی آل صدیق میں سے تھے۔ یہ ادب ہے، جو ادب کی برکات ہیں جو قیامت تک چل رہی ہیں، آج بھی اگر ان کو سانپ کاٹے گا، سانپ مرے گا، وہ نہیں مریں گے۔ اس ادب کی برکات، اس عظمت کی برکات نسلوں میں چل رہی ہیں، صدیاں ہو گئی ہیں، نسلوں میں چل رہی ہیں، صدیاں ہو گئی ہیں۔ زندگی میں ادب ہی ساری زندگیوں کا قرینہ ہے، اور اس کو سیکھتے 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 اگر زندگی ساری گزر گئی تو بس کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اور زندگی میں چلتے چلتے سب کچھ ہوا لیکن ادب زندگی سے نکل گیا، ناکام ہو گیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، ادب تھا، ثور کہتے ہیں بیل کو، بکرا کہتے ہیں گائے کو، ادب تھا، ادب تھا، اللہ سے قرب تھا، اللہ کے نام کی محبتیں تھیں، مدینے والے کا عشق تھا، بایاں قدم اندر گیا، بایاں قدم اندر گیا، بایاں قدم مسجد میں گیا، اندر سے اوپر سے آواز آئی، اے بیل تمہیں ہمارے آپ گھر میں آنے کا ادب نہیں ہے، جانور ہے کیا تم، تو نے ہمارے گھر میں آنے کا کوئی ادب نہیں سیکھا، بس اپنے نام کے ساتھ سفیان سوری رکھ دیا کہ بس مجھے اوپر سے بیل کہا ہے تو ساری زندگی مجھے اسی نام سے یاد کیا جائے گا، اسی نام سے یاد کیا جائے گا۔ ایک ادب، ادب تھا کہ ہمارے گھر میں آتا ہے تو انہیں ہمارے گھر میں آنے کا ادب ہی نہیں سیکھا۔ اپنوں کو ادب سکھایا جاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، کئی گھر میں آئے اور ناپاک آئے، کئی گھر میں آئے دائیں پاؤں کا لحاظ نہ کیا، ان کو تو اوپر سے آواز نہیں آئی۔ آپ اپنے ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نہ سوو، آپ اپنے ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ادب سے بیٹھیں، آپ اپنے ہیں جو آپ کی خدمت میں درخواست کر رہا ہوں چوکنے ہو کے بیٹھیں کہ ادب سے جھولیاں بھر کے اٹھیں گے۔ اسے پابندی کہا جائے، سختی نہ کہا جائے۔ فجر کو تو نیند کی گنودگی کا وقت ہوتا ہے، اور اسی وقت بندہ اللہ میرا کہتا ہے اٹھ، خیر من النوم، نیند سے بہتر ہے نماز۔ بندہ کہا جائے یا اللہ سختی کرتا ہے، نہیں، پابندی ہے، دین میں سختی نہیں ہے۔ ظہر کے وقت میں تو ظہر پڑھ پابندی ہے، مغرب کے وقت میں تین پڑھ پابندی ہے، عشاء میں اب تین نہ پڑھ چار پڑھ پابندی ہے، سختی نہیں ہے، اور فجر میں اب دو پڑھ پابندی ہے، سختی نہیں ہے۔ روزے صرف رکھنے ہیں سردیوں میں، ہم نے رمضان سردیوں میں فرض کر لیا، نہیں، رمضان جب ہم چاہیں گے، چاہے وہ گرمی میں آئے، حدت میں آئے، حبس میں آئے، سردی میں آئے، گرمی میں آئے، ہماری ایک پابندی کا نظام ہے۔ مولا ٹھیک ہے، اس کا نام پابندی ہے۔ اللہ سے کہا جائے کہ اللہ بڑا سخت ہے، نعوذ باللہ، یہی روزے اللہ چاہے ہر سال دسمبر میں آ جائیں، فرمایا نہیں، دین میں پابندی ہے، سختی نہیں ہے، اور جو پابندی کو سختی کہتا ہے اس کے سمجھنے کی خطا ہے، اس کی فہم، عقل اور شعور کا احساس کی غلطی ہے۔ آپ ابھی احرام باندھ کے ایک دن کیا ایک سال بیٹھے رہیں عرفات کے میدان میں، میرا اللہ کہتے ہیں نہیں، ہم پابندی کے ساتھ چلتے ہیں، تو احرام باندھ تیرا حج نہیں ہوگا، اور اسی دن عرفہ کے دن، نو ذی الحجہ کو ہوتے ہیں، تو جا کے عرفات میں احرام باندھ کے باندھ جا، اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے گزر بھی جا، تیرا حج ہو گیا۔ دین میں پابندی ہے، سختی نہیں ہے، اور اگر کوئی پابندی کو سختی کہتا ہے اس کے شعور، احساس اور عقل کی غلطی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے سارا سال تو بکرے، گائیں اور اونٹ ذبح کر، یہ نفلی صدقہ ہے، لیکن جن دنوں میں ہم کہتے ہیں ان میں کر، یہ تیری قربانی ہے، اور یہ سنت ابراہیمی زندہ ہوتی ہے۔ یا اللہ میں سنت ابراہیمی آج زندہ کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے نہ، سنت ابراہیمی زندہ نہیں ہوئی، صدقے ہو گئے ہیں، ہم راضی ہوتے ہیں، بلائیں ٹال دیں گے، مصیبتیں ٹال دیں گے، تکلیفیں ختم کر دیں گے، لیکن سنت ابراہیمی چاہتا ہے تو وہ تین دن ہم نے دیے ہیں، وہ تین دن ہم نے دیے ہیں۔ دین پابندی کے ساتھ ہے، دین میں سختی نہیں ہے، ہم پل پل میں پابند ہیں اس کی شریعت کے، حلال کے، حرام کے، جائز کے، ناجائز کے، اپنی معاشرت میں، اپنی معیشت میں، اپنی گھریلو کاروباری زندگی میں، ہمیں پابندی ملی ہے، سختی نہیں ملی، یہ سختی نہیں ہے۔ ہاں سختی تب ہوتی، اللہ پاک اپنے حبیب کو بھیجتے اور ساتھ ایک فرشتہ بھیج دیتے، اس کے ہاتھ میں ہوتا ڈنڈا، اور سب سے پہلے ابو جہل پڑھتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے۔ اللہ اس چیز پہ قادر تھا یا نہیں تھا، ویسے بتاؤ، قادر تھا؟ مجھے اب سمجھ آئیے یہ خطیب حضرات نعرے کیوں مرواتے ہیں تاکہ سونے والے اٹھیں، اب سمجھ آئیے، بڑے عمروں کے بعد مجھے سمجھ آئی ہیں۔ چنگم والے بھی، بغیر چنگم والے بھی سب جاگیں، طبق جاگیں اور سر خوب ہلائیں، اب سمجھ آئی ہے۔ اللہ چاہتا تو یہ سختی نہیں، دین میں سختی نہیں، دین میں پابندی ہے. ہم اپنی زندگی میں دائیں بائیں سے ادب آداب کا احترام کرتے جائیں. اب آپ دیکھیں یہ نظروں کا ادب ہے, ماں کو کس جذبے سے دیکھنا ہے, یہ نظروں کا ادب ہے بیٹی کو کس جذبے سے دیکھنا ہے, یہ نظروں کا ادب ہے بہن کو کس جذبے سے دیکھنا ہے. قدم قدم پہ ہماری زندگی ادب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ادب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہماری زندگی. ماں کو کس جذبے سے دیکھنا ہے, بیٹی کو کس جذبے سے دیکھنا ہے, ماں کو کس جذبے سے پکارنا ہے, بیٹی اور بہن کو کس جذبے سے دیکھنا اور پکارنا ہے, ہماری زندگی قدم قدم ادب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, سلیقے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کرینے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کرینے کے ساتھ, سلیقے کے ساتھ. ہم اپنی زندگی میں اگر اللہ نے کہیں کسی شعبے کی خدمت کا موقع دیا ہے, سچی بات بتاؤں آپ بہت زیادہ خوش قسمت ہیں. مجھے ابھی پرسوں اتوار ہفتہ کل پرسوں جمعے کی شام کو ایک صاحب نے آ کے یہاں نماز پڑھی, دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے عہدے کے ہیں, مجھ سے کہنے لگے آپ کے ہاں دیکھا عمارت پرانی تھی پر صفائی تھی, چٹائیوں سے خوشبو آئی دریوں سے بدبو نہیں آئی. صفائی کرتے رہنا. مجھے مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم کے بیٹے نے بھی, میں کراچی گیا, سارے دارالعلوم دو مربوں میں ہے اس کا وزٹ کروایا سارے شعبوں کا, اور میں ابا جی تو درویش ہیں, بڑے تایا جی رفیع عثمانی صاحب ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے کہ یہ صفائی میں کمی ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے, اور وہ تعمیرات میں خود نگرانی کرتے ہیں, ایک ایک پلانٹنگ, ایک ایک پودے, ایک ایک درخت, ایک ایک شاہ, ایک ایک صفائی. حتیٰ کہ مجھے لنگر خانے میں لے گئے, میں عقل میری حیران رہ گئی کہ بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے میس بھی اتنے صاف نہیں ہوتے, آفیسر میس بھی اتنے صاف نہیں ہوں گے, جہاں یہ صفائی یہ سلیقہ, یہ صفائی یہ سلیقہ. ہماری زندگی میں یہ صفائی بھی ادب ہے, ادب ہے. مسجد کا کتنا ادب ہے, جو اس کا تنکا اٹھا کے باہر پھینکے گا اس کے فضائل بتا دیے تاکہ مسجد کی عظمت باقی رہے, ایسے ہے جیسے مردار گدا پڑا تھا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اور میں جو مسجد میں سے کسی تھوک اور نجاست کو صاف کرے گا, اب دیکھیں اسلام ادب کے نام پہ کیا کیا کمالات دے رہا, جو مسجد میں سے تھوک اور نجاست کو صاف کرے گا اللہ اس کے دل سے ایک ایسے داغ کو صاف کر دیں گے جو شاید موت کے وقت بھی نہ جائے. یہ خدمت والوں کے لیے خوشخبری بتا رہا ہوں, جھاڑو دینے والے, بیت الخلاء صاف کرنے والے, چٹائیاں بچھانے والے, ریت مٹی اٹھانے والے, یا ان کو میں خوشخبری سنا رہا ہوں, جس نے صاف کر دیا اللہ اس کے دل سے ایسا داغ مٹا دے گا جو داغ شاید موت کے وقت بھی نہ اترتا, اور اللہ کے سامنے وہ داغ لے کے جاتا, اور اس داغ والے کو اللہ اپنے مہمان خانے میں نہ بھیجتے اور خدا نہ خواستہ اپنے قید خانے میں بھیجتے, وہ داغ مٹ جاتا ہے. میں اس دن تین نمبر ہال میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, میں نے کہا دیکھو آپ یہاں آئے ہیں نا, آپ کو ہم نے ٹھہرایا ہے, آپ آرام کریں گے, آپ کو کھانا ملے گا, آپ کو ہینگر پہ کپڑے ملیں گے, لیکن یاد رکھنا جو وہ باہر جھاڑو دینے والا, وہ صفائی کرنے والا, وہ اینٹ اٹھانے والا, وہ سلیقے میں ہر چیز کو, وہ نہیں ملے گا, وہ نہیں ملے گا, بلکہ خطرہ ہے کہ تسبیح خانے میں آ کے بگڑ کے جائیں, بن کے نہ جائیں. ہاں ہاں یہ بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں, خطرہ ہے کہ تسبیح خانے میں آ کے بگڑ کے جائیں, بن کے نہ جائیں, خطرہ ہے, خطرہ ہے. جو زندگی میں ادب کی زندگی کو سامنے رکھ کے چلتا ہے, عظمتوں کو سامنے رکھ کے چلتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں جو مرشد نے فرما دیا وہ ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہر چیز میری سمجھ میں آئے, عقل میں آئے, شعور میں آئے, احساس میں آئے, اور یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے کتنی بڑی ہستیوں کے ہاتھ ہیں, اس کی الٹی بھی اللہ سیدھی کر دے گا, ساری الٹی ہیں, اللہ چاہے تو الٹی بھی سیدھی کر دے, اگر وہ الٹی ہے ساری اللہ چاہے تو وہ سیدھی کر دے. شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اللہ سے ایک دعا کی ہے اور ایک چیز منوا کے جا رہا ہوں کہ یا اللہ میرے کام کو کرنے والا اس کی الٹی بھی تو سیدھی کر دینا، میں اللہ سے یہ منوا کے جا رہا ہوں، اللہ ان کی الٹی بھی سیدھی کر دینا۔ ہمیں اپنی زندگی میں عظمت اور ادب کو، یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آج کے کشف المحجوب میں یہ بات وضاحت سے لکھی ہے، ہماری طبیعتوں میں عظمت، مجمع کی عظمت ہو، آنے والے مہمانوں کی عظمت ہو، ان کو وہی نہیں۔ میں نے دم کے دوران احباب سے کہا یہ لفظ استعمال کریں، تشریف لے جائیں، تشریف لے جائیں، تشریف لے جائیں، یہ دم میں آنے والے ہر شخص مدینے والے کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے، تشریف لے جائیں، تشریف لے جائیں، تشریف لے جائیں۔ میں نے اپنے احباب سے عرض کیا کہ آپ کے منہ سے یہ لفظ اور یہ بول نکلے کہ تشریف لے جائیں، کہ خدمت والوں کی طبیعتوں میں یہ بات آتی اور ڈھلتی چلی جائے کہ ان کے دلوں میں مجمع کی عظمت ہو، مجمع کے بڑھنے سے ہمارے اندر بوجھ نہ ہو، ہماری قربانی بڑھ جائے۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو ساری رات دم والوں کا انتظام کرتے رہے، ساری رات لوگ آتے رہتے ہیں دم کے لیے، ہفتے کی شام سے آتے ہیں، جمعے کے دن سے شروع ہوتے ہیں، ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے، ساری رات بھاگتے رہے، کرتے رہے، میرے رب کے ہاں کیا ان کا کوئی صلہ نہیں، میرے رب کے ہاں کیا اس کا کوئی اجر نہیں، میرے اللہ کے ہاں اس کا کوئی قیمت کیا نہیں ہے؟ ہے، میں خالی ہوں نا تو میرے رب تو خالی نہیں ہے، میں کنگال ہوں میرے رب تو کنگال نہیں ہے، میں بھکاری ہوں میرا رب تو نعوذ باللہ بھکاری نہیں ہے، وہ تو سخی ہے، وہ تو کائنات کا مالک ہے، مالک اور مقتدر ہے۔ آنے والے مجمع میں، میں اس دن خدمت والوں سے عرض کر رہا تھا، ایک لنگر خانے کے ایک مخلص ہیں، میں نے کہا دیکھو ایک بات بتا دوں آپ کو، اللہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، اور کھلا کے رب کریم ہے قہار نہیں ہے۔ آپ خیال کرنا لنگر خانے میں آنے والے یا یہاں خدمت والے مختلف شعبوں میں جو ذمہ دار ہیں، خواتین ہیں یا مرد ہیں، وہ قہار نہ بننا، کریم بننا۔ کیوں؟ کریم وہ ہوتا ہے جس کے سامنے ساری غلطیاں آتی ہیں، مجمع میں ایک ایک فرد اپنے مزاج، اپنی طبیعت، اپنے ذوق کے ساتھ آئے گا، اسے ادب آداب مستقل سکھانے ہوں گے، وہ نہیں سیکھے گا پھر بھی اس کی منت کرنی ہوگی۔ خیال کرنا لنگر خانے میں بیٹھ کے کہار نہ بن جانا، اگر آپ لنگر خانے کی خدمت اور تسبیح خانے کی خدمت سن لیں، اور تسبیح خانے کی کسی شعبے کی خدمت ہے، چاہے وہ سپیکر سے لے کر لیٹرین صاف کرنے، اینٹیں ہیں، ریت ہے، صفائی ہے، جو اس زندگی کا سلیقہ ہے، وہ لکھنا ہے، وہ لکھانا ہے، وہ نیٹ کی دنیا ہے، وہ سپیکر کی دنیا کوئی بھی ہے، اگر اس میں آپ خدمت کرتے رہے اور مزاج میں کریمی رہی، آپس میں بھی، آنے والے نئے مجمع کے بارے میں بھی شفقت، محبت اور درگزر رہا، اللہ اس کے ذریعے سے آپ کی نسلوں کو عزتیں، برکتیں، خیریں، راحتیں، خوشیاں، کامیابیاں رب کعبہ کی قسم دے گا، رب کعبہ کی قسم دے گا۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، میرے پاس اس کا ثبوت ہے، ہمارے گھر میں میرے پردادا کے ہاں تشریف لاتے تھے، اور میرے پردادا ان کی جی بھر کے، وہ اس وقت جب بہاولپور میں ہوتے تھے، حضرت سہارنپوری بہاولپور بھی رہے ہیں، اور باقاعدہ دارالعلوم سے اس کا سفر بھی کرتے تھے، میرے پردادا وہ ان کی جی بھر کے خدمت کرتے تھے، اور مجھے یاد، میں نے یادداشتوں میں پڑھا، 40 کے قریب میرے بڑوں کی پرانی کاپیاں، ڈائریاں، بندیاں وہ پڑھی ہیں، جن کے قلم میں یادداشتیں لکھی ہوئی ہیں، جن سے اتار اتار کے میں نے کچھ اپنے خاندانی حالات، یہ کتاب آئی ہے، ابھی دوسری جلد بھی آ گئی ہے، یہ ان میں ان کی دعائیں ہیں، یہ چیز اس میں نہیں چھپی، یہ ابھی بھی مجھے بعد میں ابھی ملی ہے، ان میں ارق ریزی کے بعد لکھا ہے، اس میں لکھا ہے، حضرت سہارنپوری فرماتے تھے کہ فتح محمد، میرے پردادا کا نام مفتی حاجی فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ تھا، فتح محمد، حاجی فتح محمد، اللہ پاک تیری نسلوں میں ایسے بندے پیدا کرے گا جن کے پاس مجمع ہوں گے، اور مجموع کی زندگی کیا زندگیاں بدل جائیں گے۔ گمان ہی نہیں تھا کوئی مجھ جیسا چھوٹا سا تارک بھی آ جائے گا جس کے سامنے مجمع ہوں گے، نٹ کی دنیا کا مجمع اور تسبیح خانے کا مجمع، میری زندگی بھی بدل جائے۔ پر ایک بات عجیب بتا دوں، میری بدلنا بدلے پر میری ٹوٹی پھوٹی بات اس نے لاکھوں کی بدل رہی ہے اور بدل گئی ہے۔ محض اللہ کے فضل سے، محض اللہ کے فضل سے، محض اللہ کے فضل سے۔ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا، ان کی دعائیں تھیں حضرت سارن پوری رحمت اللہ علیہ، اور بڑوں سے نسبتیں تھیں، ان کی دعائیں تھیں، ان کے ادب تھے، حضرت مدنی تشریف لاتے تھے اور ان سے بڑے بڑے اور ہستیاں تشریف لاتی تھیں، ان کے ساتھ اکرام کرتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے، ان کے لیے بچھ بچھ جاتے تھے۔ میں نے یہ واقعات اپنی والدہ سے سنے، اپنے والد سے سنے، اپنی نانی سے سنے، ہمارے ایک بڑے تھے رشتہ دار، بڑی عمر پائی، ان سے سنے، اور جو قلمی یادداشتیں لکھی ہوئی ہیں ان سے سنا اور پڑھا کہ ان کی زندگی میں ادب تھا، احترام تھا۔ اس ادب احترام کے سلے میں رب نے تسبیح خانہ بنا دیا، رب نے یہ نظام آباد کر دیا۔ او عجیب دنیا، عجیب دنیا، رب کائنات کا نظام چلا رہا، لوگ پریشان ہیں، آ کہاں سے رہا، لوگ پریشان ہیں۔ میں نے اس دن ایک بندے سے کہا، مجھے کہنے لگا، بندہ کہنے لگا کہ وہ فنڈنگز ہوتی ہے یہاں پر، ہوتی بھی امریکن ڈالروں میں ہے۔ میں نے اور کہا کہ کوئی باہر کی دنیا آتی ہے؟ میں نے کہا بالکل باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، مجھے باہر سے کوئی طاقت ہے دیتی ہے، وہ میرا رب ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا، چلو اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ دینا کہ میرا مرشد ہمیں وظیفے بتاتا ہے، ہماری جیب بھر جاتی ہے اور ہماری ضرورتیں غیب سے پوری ہو جاتی ہیں۔ جو وظیفے بتاتا ہے اس کے بتانے والے کا تو کام بن جاتا ہے، جو خود بتاتے ہیں اس کا کام نہیں بنے گا۔ بولیں بس اللہ والو، اس تسبیح اور تسبیح خانے کی عظمتوں کو دل سے نہ جانے دو۔ تسبیح خانے میں آ کے اپنی غنودگی، اپنی نیند، اپنا اونگنا اللہ سے مانگو، مولا میرے ساتھ یہ کیا مصیبت لگا دی تو نے، یا اللہ میں محفل آرائی میں بیٹھوں، اپنے کاروبار میں بیٹھوں، اپنی زندگی کے نظام میں بیٹھوں، تو مولا پھر تو مجھے نیند نہ آئے، اونگ نہ آئے۔ اے اللہ جہاں رحمتیں ہوں، سکینہ ہوں، جہاں تیری برکات ہوں، جہاں تیرے اور تیرے حبیب کا مشک بار تذکرہ ہو، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء صالحین کے تذکرے ہوں، یا اللہ وہاں میں اونگ جاؤں، نیند آ جائے، وہاں غافل ہو جاؤں، یا وہاں کی عظمتیں، وہاں کی عظمتیں اور وہاں کی حرمتیں یا اللہ میرے دل سے نکل جائیں۔ وہ عظمتیں جو پہلے تسبیح خانے میں میری خدمت کے ساتھ ہوتی تھیں، اب میرے اندر وہ کیوں پیدا نہیں ہوئیں؟ پہلے مرشد کے فرمان کا جو عظمت، عظیم ہونا، عظمت میرے دل میں تھی، وہ کیوں میرے دل سے نکل گئی؟ وہ میرے دل سے کیوں نکل گئی؟ پہلے میرے جی میں تھا، یا اللہ میری جان لگوا دے، یا اللہ میرا مال لگوا دے، یا اللہ میرا وقت لگوا دے، اب میں بچ بچ کے کیوں چل رہا؟ آپ حیران ہوں گے، ادب کا عالم دیکھیں، سنیں ذرا، ادب کا عالم دیکھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا کر رہے ہیں، عجیب دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میں مالدار ہوں، تو نے مجھے مال دیا ہے، تیرے حبیب مجھ سے پیسوں کا حکم فرماتے ہیں، سوال نہیں حکم ہوتا ہے، سوال نہیں، وہ کائنات کے تاجدار تھے میرے حبیب، کائنات کے تاجدار تھے، حکم فرماتے ہیں، جب میں دیتا ہوں نا، تیرے حبیب کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، میرا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے دل میں یہ بات ڈال دے، وہ فرما دیں کہ ابوبکر تیرا سارا مال ہمارا ہے، جب ان کا ہوگا پھر میں غلام بن کے دوں گا، مالک وہ ہوں گے نا۔ بات نہیں سمجھے؟ کیا کمال ہے ادب کا۔ جب میرے آقا فرمائیں گے صدیق یہ سارا مال میرا ہے، اور میں پھر ان کا رکھوالا، ان کا چرواہا، ان کا غلام بنوں گا، جب میرے آقا فرمائیں گے، پھر غلام اگر دے ہاتھ اوپر بھی ہو تو ہے تو مالک کا۔ اور ایک دفعہ میرے آقا نے فرما دیا، مفہوم ہے، صدیق یہ سارا تیرا مال ہمارا ہے، فرمایا صدقت یا رسول اللہ، جھوم گئے اور خوش ہو گئے، اور پھر ساری زندگی غلام بن کے اور چرواہے بن کے میرے آقا کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہے، آقا کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہے۔ میں نے کچھ لوگوں کو بھیجا، میں نے کہا فلاں جگہ جاؤ، وہ کام دیکھ کے آؤ۔ उस बंदे ने मुझे पेट्रोल का बकायदा लिस्ट बना के दिया, जी मेरा पेट्रोल इतना लगा है। मैंने कहा इसको दे दो, इसको दे दो, पर इसके अंदर की अजमतें ले लो। और वो दे दिया, अजमतें ले ली। अल्लाह का फजल है, हमारी नजर किसी की जेबों पे नहीं होती, जेबों पे नहीं होती। अदब, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला का अदब देखा, क्या अदब था। मेरा हाथ ऊपर वाला और मेरे आका का हाथ नीचे वाला, नीचे वाला, कैसे मुमकिन। ये अदब है, ये एहतराम है, ये अदब है, ये एहतराम है। नमाया के मेरे मुर्शिद शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह वहां काला पानी में कैद थे, और मैं सारी रात कटोरा बर्फ का पानी का, ठंडी बर्फ अपने सीने पे लगाता था और कटोरे को गर्म करता था। मुर्शिद सुबह उठेंगे, चलो ठंडा पानी नहीं नीम गर्म तो मिल जाए, और उसकी सारी ठंडक मेरे सीने पे जाती थी। जब मुर्शिद सुबह उठते थे शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्हें पानी पेश करता था और वह पानी गर्म होता था कुछ, और सरकार हैरान होते थे, ये पानी कैसे हुसैन अहमद तू ले आया, कि मुर्शिद आपका फैज है, बस आपको देखता हूँ मेरे जज्बे गर्म हो जाते हैं, आपकी ज्यारत करता हूँ मेरा मन मन ऐसे चार्ज हो जाता है, बस फिर ये उसी की फैजान है, तेरे ही दम से है रौनकें, तेरी जान जाने जहान है, ये मुर्शिद आपका फैजान है, आपका फैजान है। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने 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 मुरीद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि जाओ जल्दी करो, जाके ना मेरा घोड़ा लो, फला जल्दी से भाग के काम करके आओ। तेज रफ्तार घोड़ा था, तेज रफ्तार घोड़ा, मैं कि घोड़े की लगाम पकड़ के भागते रहे और जल्दी से काम करके आ गए। जब वापस आए तो हांफते हुए पसीना, ये क्या हुआ, कि हुजूर मेरे अदब ने गवारा नहीं किया, आपके घोड़े पे मैं बैठूं, मेरा अदब था, हुक्म भी मान लिया, घोड़ा भी लेके चला, पर उसकी लगाम पकड़ के घोड़ा भी भागता रहा और मैं भी भागता रहा, और जब वापस आया तो काम भी हो गया और अदब भी बाकी रहा। वशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने आज जो लिखा है वो यही लिखा है, वो यही लिखा है, जब मजमे का अदब होगा फिर खुद बासी रोटी खाएगा, टुकड़े खाएगा, बचा हुआ खाएगा, और कहेगा इस मदीने वाले के मेहमानों को बेहतरीन खिलाऊं। जब मदीने वाले मेहमानों का अदब होगा फिर उनकी बेउसूलियों पे सख्तियां नहीं करेगा लंगरखाने में बैठकर, फिर उनकी बेउसूलियों पे सामने खिदमत पे का अगर जिम्मेदार है उनकी सख्तियां नहीं करेगा, कहेगा मैं कितना बड़ा बेउसूल हूं, मैं कितना बड़ा बेउसूल हूं। हमें जिंदगी में इस्लाम ने पहले दिन से अदब सिखाया है, इस्लाम ने पहले दिन से मोहब्बत सिखाई है, अदब सिखाया है, अदब सिखाया है। साहबा कराम की अदब और अजमतों का हाल यह था, ऊंट पे बैठे हैं एक जगह सर झुका के, सर ऐसे नीचे हुए कि उनका सर ऊंट से लग गया, और कि क्या हुआ आपको, और मैं एक दफा मैं आका की साथ गुजर रहा था, यहां एक दरख्त था उसकी शाखें नीची थीं, मेरे हुजूर यहां से ऐसे झुक के गुजरे थे, अब वो दरख्त नहीं रहा, अब वो शाखें नहीं रही, पर अदब तो रहा है। हाँ, मेरे हुजूर का भी इस दुनिया से कूच हो गया, आप पर्दा फरमा गए, आप दुनिया से रवानगी हो गई, आज वो दरख्त भी नहीं, वो शाखें भी नहीं है, पर अदब तो है। जब मैं यहां से गुजरा तो मैं झुक गया, ऐसे ऐसे झुक गया, ऐसे झुक गया, अदब तलाश करते थे। हाय, हम उस तने से नीचे ना चले जाएं, मैं तस्बीह खाने में खिदमत करने वालों से अर्ज करूंगा, उस तने से नीचे ना चले जाएं जो खजूर का तना मेरे आका का मिंबर था, और जब जुदाई हुई और लकड़ी का एक इब्राहिम नाम के शख्स ने वो मिंबर बना के ला के दे दिया, और फिर सिसकियां थीं, और मेरे हुजूर ने उसे बाकायदा भाकुल ऐसे मुआनका किया, गले मिले और उससे बातें की, क्या तू इस बात को कबूल करता है कि जन्नत का दरख्त तुझे बना दिया जाए और जन्नत का साथी बना दिया जाए, اور پھر اس کو دفن کر دیا. صحابہ فرماتے ہیں, اہل بیت فرماتے ہیں کہ وہ سسکیاں ہم نے سنی, وہ جدائی, وہ عظمت, وہ ادب ہی تھا کہ میرا تعلق مدینے والے سے ختم ہو گیا. ہائے میرے ساتھ کیا گزری, رو رو کے اس کا حال عجب ہو گیا. آؤ پھر سے ادب کی زندگی پہ, وہ قرآن کا ادب, وہ آقا کے فرمان کا ادب, وہ تسبیح تسبیح خانے کا ادب, وہ ان عظمتوں کا ادب, وہ اس سفر کا ادب, وہ ان قدموں کا ادب, وہ ان رہوں کا ادب, وہ ان جذبوں کا ادب, وہ ان زندگی کے شب و روز کا ادب, وہ آنے والے ہر مہمان کا ادب ہماری طبیعتوں میں گھلتا چلا جائے, ہماری راہوں میں عظمتوں میں بڑھتا چلا جائے, ہماری طبیعتوں میں وہ چیز آتی چلی جائے. میں نے کسی کا نام نہیں رکھا کہیں, میں نے حضرت سندھی مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ, ان کا میرے پردادا کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا, اور حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ تعلق تھا, ان کی نسبت سے سندھی صاحب والا کمرہ رکھا, اور نسبتیں ہیں. میں ایک دعا اپنے اکثر حج پہ جاتا ہوں, کہیں بھی قبولیت کی گھڑی مانگتا ہوں, مولا مجھے اور میری نسلوں کو تسبیح اور تسبیح خانے کے ادب سے محروم نہ کرنا. چھوٹے تسبیح خانہ جو آج خواتین کا بنا ہوا ہے, وہاں جہاں سیڑھیاں گیراج کی بنی ہوئی, یہاں ہم نے اینٹوں کی سیڑھیاں عارضی بنائی ہوئی تھی, پکی نہیں تھی. میرے دونوں بچے بیٹھ کے اوپر تندور ہوتا تھا کچن میں, وہاں سے روٹی تازہ تازہ لے کے چھابی میں بیٹھ کے ان سیڑھیوں پہ کھا رہے تھے. اور میرے جب میں آیا نا گھر سے, میں نے دیکھا اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہ میرے بچے سیڑھیوں پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں, کل کو آنے والی کوئی جوتیوں کا ادب کریں گے. میں نے اسی وقت پیسے نکالے, میں نے کہا جا مٹھائی لے آؤ. وہ ممبر میں بیٹھے ہوتے تو مجھے کوئی احساس نہیں تھا, مجھے تکلیف ہوتی کہ یہ ممبر میں بیٹھے ہیں, وہ جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھے تھے جہاں لوگوں کی جوتیاں ہوتی ہیں, جہاں لوگوں کے قدم ہوتے ہیں. میں نے کہا جا مٹھائی لے آ, وہ مٹھائی لے آیا, میں نے سب کو مٹھائی دی, وہ بانٹی ان جوتیوں کی وجہ سے کہ آج ہی میرے دونوں بیٹے چھوٹے چھوٹے 4-5-6 سال کے تھے, ایک چھوٹا تھا ایک بڑا تھا, چھوٹا سا وہ ادب تھا ان کا. ان کو پتہ نہیں ہم کہاں بیٹھے ہیں, ان کے باپ کو تو پتہ تھا یہ سیڑھیاں وہ ہیں جہاں مدینے والے کے مہمانوں کی جوتیاں اور قدم پڑتے ہیں. میں تو اپنے دعاؤں میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ میری نسلوں سے ادب نہ لے لینا, اور میرے اندر سے ادب نہ چھن جائے, میرے اندر سے ادب نہ چھن جائے, تسبیح اور تسبیح خانے کا اور تسبیح خانے کے سارے نظام کا ادب عظمت نہ چھن جائے. پتہ نہیں کوئی بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو جس نے وہ مٹھائی کھائی ہے, مجھے یاد نہیں آپ نے کھائی ہے. ایک بندہ بیٹھا ہے, ایک اور بھی بیٹھا ہے, دو تین, ادھر کون, کس نے ہاتھ اٹھایا, کس نے ہاتھ اٹھایا, اور کس نے, انہوں نے اٹھایا, وہ بندہ بیٹھ, یہ بیٹھ, وہ مٹھائی ڈبے تھے. میں نے کہا بانٹو ان کو, آج یہ جوتیوں پہ بیٹھے ہیں, یہ جوتیوں کے خادم رہیں گے تو تسبیح خانہ آباد رہے گا, اگر یہ صاحبزادے بن گئے تو نقصان بڑھ جائے گا, یہ فقیر زادے رہیں, یہ قدموں میں بیٹھیں, یہ جوتیوں کا خیال رکھیں, یہاں آنے والوں کی جوتیاں. کل کی بات ہے, میرے ایک بندے نے میری جوتی اٹھائی, پرسوں کی بات ہے پتہ نہیں, اس نے دوسری جوتیوں کو ایک طرف کر دیا. میں نے کہا خیال کر, میری جوتی عرش سے اتری ہے اور یہ جوتی فرش والی ہے, تو نے مدینے والے کے مہمانوں کی جوتیوں کی بے ادبی کیوں کی میری جوتی کی خاطر. بس میرے دوستو, ادب کی زندگی میں چلتے چلتے کہیں پرانے ہونے کے بعد خدمت کے کوئی شعبہ مل گیا, خدمت کا کوئی سہرا مل گیا, اور ہمارے اندر سے عظمت نہ ختم ہو جائے, ادب ختم نہ ہو جائے, احترام ختم نہ ہو جائے, وقار ختم نہ ہو جائے. پھر جب ادب احترام وقار ختم ہوتا ہے پھر بدگمانیاں آتی ہیں، پھر شک آتے ہیں، پھر مختلف باتیں آتی ہیں، پھر ہر چیز پہ اعتراض، ہر چیز پہ کانٹے اور ہر چیز پہ بس پھر چیزیں نظر آتی ہیں۔ جب عظمت ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، پھر ہر چیز میں خیر نظر آتی ہے۔ لطف سجن دم بدم، کہرے سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ تے اوویں سجن واہ واہ، پھر ہر چیز میں واہ واہ نظر آتی ہے۔ اور جب ادب عظمت ختم ہو جاتا ہے پھر ہر چیز میں کیا کیوں کیسے نظر آتا ہے، یہ کیوں ہوا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ممکن ہے، پھر ہر چیز میں کیا کیوں کیسے نظر آتی ہے۔ اپنی طبیعتوں میں، عظمتوں پہ، ادب پہ بڑھتے میرے لیے بھی دعا کرنا، میرے لیے بھی دعا کرنا، یہ چیز میرے اندر بھی اتر جائے اور میری نسلوں میں اتر جائے، کہیں میں بھی اور میری نسلیں بھی اپنے آپ کو پیرزادہ صاحبزادہ نہ سمجھ بیٹھیں۔ میں ان لفظوں کا متحمل نہیں ہوں، لفظ بہت اونچے ہیں، وجود بہت چھوٹے ہیں، پیرزادہ بہت اونچا لفظ ہے، صاحبزادہ بہت اونچا لفظ ہے، میرا وجود بہت چھوٹا ہے، میں اور میری نسلیں اپنے آپ کو پیرزادہ صاحبزادہ شہزادہ۔ اس دن میرے صاحب نے کہا، میرے بچے ساتھ جا رہے، کہہ رہے شہزادے ہیں، میں کہا نہیں فقیر زادے ہیں، شہزادے کہاں ہیں، ان بیچاروں کے دماغ خراب ہو جائے، ان کے باپ کا دماغ خراب ہو جائے، تو پہلے سے ہی اچھا خاصا بگڑا ہوا دماغ ہے۔ بس اللہ سے میرے لیے مانگتے رہیں اور بہت مانگتے رہیں، میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، پل پل محتاج، لمحہ لمحہ محتاج، گھڑی گھڑی محتاج، ہر قدم ہر سانس محتاج ہوں۔ آپ مجھ سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، میں اس دعائیں کرتا ہوں پر میں خود بھی محتاج ہوں۔ میری آقا نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے، مدینہ میں آگے بڑھ کے حضور نے روانہ فرمایا اور ایک لفظ فرمایا، اے میرے بھائی مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ واہ واہ واہ، نبی جو منبع کائنات ہے، جو دعاؤں کا مخزن مرجع اور دعاؤں کے خزانے کائنات کے ہیں بھی میرے خاتم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں، انہی کے پاس۔ زندگی بڑی مختصر ہے، اس ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ لے کر چلتے جائیں، چلتے جائیں، چلتے جائیں، چلتے جائیں، چلتے جائیں، بس بس۔ اس دن ایک بندے نے مجھے وہ دکھ نہیں جاتا، اپنا بستر باندھ کے بیٹھا ہوا میں تسبیح خانے سے جا رہا ہوں، تھوڑی سی ناگواری پہ وہ دکھ نہیں جاتا، میرے مرشد نے مجھے قدموں سے مار مار کے جوتے، توڑے مارو سو سو جوتے تائیں تو اتے، توڑے مارن سو سو جوتے تائیں تو اتے، در سائیں دا مول نہ چھوڑن، توڑے مارو سو سو جوتے تائیں تو اٹھے، اٹھ بلیا چل یار منائیے، نہ تو بازی لائے گئے کتے تائیں تو اتے، اس کو مار مار کے بھگا دو پر وہ کتا نہ جائے۔ وہ بیگ سامان اپنا بورے میں باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، انہیں کہ جی میں جا رہا ہوں، مجھے یہاں کی ناگواری آئی ہے۔ ارے ناگواریوں کے اندر تو زندگی کا سامان ہے، یہ دھوپ آتی پھل کو پکانے کے لیے ہے، اگر صرف اور صرف اور چاند کی روشنی آئے پھلوں کے لیے، کبھی پھل نہ پکتا ہے نہ اس میں مٹھاس پڑتا ہے، چاند کی روشنی بھی ضروری ہے لیکن دھوپ کی حدت اور عام ان علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے جو گرم علاقے ہیں، اس لیے لاہور میں عام تیار نہیں ہوتا، لگتا ہے تیار نہیں ہوتا۔ یہ سہارن کی پٹی، یہ سندھ بہاول پور کی پٹی، یہ سارے عام اس لیے تیار ہوتے ہیں، یہاں دھوپ کی حدت اور دھوپ کی شدت ہے، اور وہ حدت اور شدت ہی ذائقے اور حدت شدت ہی مزے اندر لاتی ہے۔ جب تمہیں ناگواری آئیں خدمت کے کسی شعبے میں، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے سو بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ ناگواریاں خدمت کا حصہ ہیں، آئیں گی، آئندہ بھی، اب بھی، کبھی بھی، پھر بھی، آئندہ بھی، اب بھی، پھر بھی، کبھی بھی، یہ ناگواریاں خدمت کا حصہ ہیں، ان چلتے قدموں کا حصہ ہیں، یہ ان کا حصہ ہیں، آئیں گی۔ ان ناگواریوں کے ساتھ چلتے چلتے زندگی کے لمحات گزریں،
بڑا مزہ آتا ہے. رب قبولیت اور محبوبیت کے مقامات اور درجے دیتا ہے, اور رب بعض اوقات فیصلے کر دیتا ہے, جا تیری نسلوں کو تمنگری دی, برکت دی, خیر دی, عزت دی, راحت دی, رحمت دی, ان سے معذوریاں, ان سے اندھاپن, کاناپن, لولا لنگڑاپن میں نے ختم کر دیا. تھا تو تیرے لیے یہی, پر تیری خدمت کی وجہ سے میں نے اپنے فیصلے بدل دیے. یہ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں, اور میرے پاس اس کے واقعات ہیں, لیکن میں بات ختم کر رہا ہوں. میرے پاس اس کے واقعات ہیں, جا تیری خدمت کی وجہ سے تقدیر کا نظام بدل دیا, ورنہ تیری نسلوں میں لولے لنگڑے, فقر فاقہ, غربت, تنگ دستی, بھکاری بننا تیری نسلوں میں تھا. جا خدمت کے تیرے جذبے کی وجہ سے اور ان ناگواریوں کی وجہ سے, خدمت پہ جو ناگواریاں آئیں اور اس کو برداشت کیا, اوہو, اور چلتا رہا, جا اس کی وجہ سے تیری نسلوں سے یہ باتیں چیزیں میں نے لے لی ہیں. مولا دیا کیا, تیری نسلوں کو تونگریاں دیں, تیری نسلوں کو خوشیاں دیں, تیری نسلوں کو خوشحالیاں دیں, تیری نسلوں کو حسن و جمال دیا, تیری نسلوں کو دو آنکھیں دیں, دو پاؤں دیے, تیری نسلوں کو سیرت دی, صورت دی, صحت دی, خیر دی, برکت دی. مولا تیرا شکر ہے, اس خدمت کے سچے جذبے سے مجھے محروم نہ کرنا, اس خدمت کے سچے جذبے سے مجھے محروم نہ کرنا. بس سخی آقا میں عیب بھرا مجھے لگائے رکھا, لگیاں نے موجاں تے لگامی سونیاں, چنگیاں یا مندیاں نبھامی سونیاں. مولا جس حالت میں ہوں بس مجھے نبھائے رکھنا, ایسا نہ ہو کہ میری کسی بھی ادبی کی وجہ سے مجھے ان جذبوں, ان راہوں, ان سچی کیفیتوں سے محروم نہ کر دینا, محروم نہ کر دینا. اللہ پاک جل شانہ یہ سچا جذبہ مجھے آپ کو عطا فرمائے, اور دنیا کی بھی خیریں اور آخرت کی بھی خیریں عطا فرمائے. بس روز کا سبق ہے, روز کا سبق ہے, روز کا سبق ہے. اس روز کے سبق کو, اس روز کے سبق کو یاد کرتے رہیں. بعض اوقات اللہ دل سے کوئی باتیں نکلوا دیتا ہے, آج کوئی کیفیت تھی, اس کی وجہ مسلسل تھکا ہوا ہوں, سفر 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 سفر, اور مسلسل بہت زیادہ جسم تھکا ہوا, بس بیمار, اور اس کی وجہ سے اللہ نے یہ دل کی کیفیتیں آج بات نکلوا دی ہے. اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں, میں اکثر اپنے احباب سے کہتا ہوں یہ باتیں ہوتی میرے لیے ہیں اور سب کے لیے ہیں, اس کو بار بار سنتے رہنا, جذبے زندہ رہیں گے. اور آج کا یہ درس جو ہوا ہے, کتنی دیر کا, تقریباً سوا گھنٹہ کا, کتنی دیر کا, سوا ایک گھنٹے کا, ہاں جی سوے گھنٹے کا یہ آج بات ہے, اس کو مسلسل سنتے رہنا, جذبے زندہ رہیں گے, تابندہ رہیں گے. ہاں, جذبے زندہ رہیں گے, تابندہ رہیں گے, جذبے شاد رہیں گے, آباد رہیں گے. بہت بہت زیادہ, بہت زیادہ. اوہ, اگر زندہ جذبے زندہ رہے, کیونکہ جذبے کام کرواتے ہیں. چور ڈاکو کا جسم اتنا بڑا ہوتا ہے, اتنا بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے, اس کا جذبہ ہوتا ہے جو لوگ اس سے سہم جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں. نیکی جذبہ کرواتی ہے اور برائی جذبہ کرواتی ہے, اندر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. الفت میں برابر ہے, وفا ہو یا جفا ہو, ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. جب دل میں مزہ ہوتا ہے پھر ہر چیز میں لذت ہوتی ہے, جب اندر جذبہ ہوتا ہے نا پھر ہر چیز میں مزہ ہوتا ہے, جب اندر کا جذبہ مر جاتا ہے پھر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. دم میں آیا کریں تو تسبیح خانے کی نسبتوں سے یہ گھنٹہ سوا گھنٹہ اضافی وقت لایا کریں. ہر ماہ دم ہوتا ہے نا, یہ گھنٹہ سوا گھنٹہ اضافی وقت لایا کریں, اور یہ اس مذاکرے میں بیٹھ جایا کریں, اس مذاکرے میں بیٹھ جایا کریں, اپنی مجبوری بنا کے بیٹھ جایا کریں. دور پرے کسی کی خدمت ہے, دور پرے کسی کی ڈیوٹی لگی ہے, وہ یہاں آنا اپنی مجبوری بنا لیا کریں. ہم سب ضرورتوں کے محتاج, ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں, یاد دہانی کے محتاج ہیں. اس درس کا نام, آج کے اس کشف المحجوب کے حلقہ درس کا نام, اگر یاد دہانی رکھ لیں تو یہ یاد دہانی ہی رہے گی, اس کا نام ہی یاد دہانی ہو. اب بیٹھ کے مذاکرہ, اللہ کا نام, اللہ کے تصور, اللہ کے دھیان کے ساتھ مراقبہ کیسے کریں گے؟ دل میں اللہ کا تصور ہو, صرف اللہ ہی اللہ ہے, اور تصور یہ کریں گے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. اس تصور کے ساتھ چند لمحے ڈوب کے بیٹھیں گے اور پھر اس کے بعد گھر میں وقت نکال کے اس تصور کے ساتھ تھوڑا سا محنت کریں گے, وقت دیں گے. اب مراقبے میں چلے جائیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک, صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, یا اول الاولین و یا آخر الآخرین, یا ذی القوۃ المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, یا اجود الاجودین, یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ہماری حاضری کو قبول فرما, اپنی رضا اور اخلاص کا ذریعہ بنا, خیر و برکت کو متوجہ فرما. اے اللہ, ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما, ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور عظمت کے لیے قبول فرما. ہماری راہوں کو سچا کر دے, ہمارے جذبوں کو سچا کر دے, ہمارے اخلاص کو سچا کر دے. اس تسبیح خانے کی ہر ضرورت کو غیب سے پورا کر دے. آنے والے مجمع کو ایمان دے دے, اخلاص دے دے, ان کی مصیبتیں پریشانیاں دور کر دے. ضرورتیں غیب سے پوری کرما, ضرورتیں غیب سے پوری فرما, ضرورتیں غیب سے پوری فرما. کبھی مولا ہمیں در در کا بھکاری نہ بنا, مجبور نہ کر دے. ہماری نسلوں کی حفاظت فرما, ان کی عصمتوں کی حفاظت تو بس معاف کر دے, اپنے انتقام اور مکافات سے بچا دے. درگزر کا معاملہ فرما, درگزر کا معاملہ فرما, درگزر کا معاملہ فرما. نستغفرک و نتوب الیک, وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واطرتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.